نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
وعباد الرحمن الرحمن کے بندے کون ہیں جو ذکر اور شکر کی صفت سے لبریز ہیں جو اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیے ہوئے ہیں تو رحمان ان کو اپنا بندہ کہتا ہے ان کے انداز کیا ہیں ان کی شخصیت کیا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں کیونکہ غور و فکر کے عادی ہیں نا اور دل میں شکر کے جذبات بھرے ہوتے ہیں تو اندر کی کیفیت اخلاق میں بھی جھلکتی انداز میں بھی جھلکتی یہاں کسی مصنوعی چال کا ذکر نہیں ہے یہاں اس چال کا ذکر ہے جو انسان کے اندر کی عکاسی کرتی ہے اور اس کے لیے لفظ ہونن استعمال ہوا ہے ہے واو نون ہون انسان کا کسی ایسے موقع پہ نرمی کا اظہار کرنا جس میں اس کی سبکی نہ ہو اور یہ قابل ستائش ہے اور ہونن میں ایسی نرمی جس میں نہ مسکینی ہے اور نہ ہی غیر ضروری عاجزی ہے جس میں نہ کوئی شیخی بگاڑنا ہے نہ ہی کوئی تکبر ہے وقار ہے تواضع ہے ہمبلنس ہے اور اس کی بہترین مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہے کیونکہ آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ بھی تھے احادیث میں آپ کی چال کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں کہ جب آپ چلتے قدم جما کے چلتے تھے آپ تمام لوگوں سے تیز چلتے تھے آپ کی چال بہت خوبصورت اور سکون کے ساتھ ہوتی تھی یعنی تیز چلنے میں یہ نہیں کہ ادھر ٹھوکر مار ادھر ٹکرا اس کو دھکا دے، یہ نہیں، ایک طرف تیز ہوتی تھی، دوسری طرف سمٹی ہوئی ہوتی تھی، پھر سکون کے ساتھ ہوتی تھی، ہش ہش کرتے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں، وہ احسن منک لم تر قط عینی، تجھ سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اور آپ کی ذات کے بارے میں ایسی ڈسکرپشن جو ہے، یہ کسی شخصیت پرستی پر مبنی نہ تھی، ان کی گہری آبزرویشن اور محبت پر مبنی تھی۔ اور یہ گہری آبزرویشن کیوں چاہیے تھی؟ کیونکہ آپ کے طریقوں اور آپ کی سنت کو فالو کرنا مقصود تھا، آپ کی ذات کو پوجنا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا سورج آپ کے چہرے مبارک پہ چلتا ہے۔ یعنی وہ عربی زبان کا جو ترجمہ ہے اس میں یہ مفہوم پوری طرح تو ادا نہیں ہو رہا، اور میں نے کوئی شخص آپ سے زیادہ تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا تھا۔ ہم تو ہر معاملے میں پریشان ہوتے تھے، لیکن آپ کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے، جیسے ہم لوگوں کو بھی عادت ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چہرے پہ ایسے تفکرات اور ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، ماتھے پہ بل پڑ رہے ہوتے ہیں، سر جھک جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپ سیٹ ہو جاتے ہیں، یا اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، یا ڈاؤن سائڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ہر معاملے میں پریشان ہوتے تھے، لیکن آپ کوئی پرواہ نہ کرتے تھے، یعنی ہر چیز میں ریلیکس ہوتے تھے۔ اور یہ کیفیت بھی کب آتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، عباد الرحمن، عبد سے، عبد کون ہوتا، غلام، بندہ، بس حوالے کر دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح چلتے تھے، یوں نظر آتا تھا کہ جیسے آپ کسی نشیبی جگہ پر اتر رہے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، اتنے قدم جما کے چلتے تھے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح چلتے تھے جس طرح کوئی شخص اترتا ہے، اور چڑھنے والے کی چال بھی اسی طرح ہوتی ہے، کیونکہ چڑھتے وقت بلندی میں، جیسے پہاڑ پہ چڑھنا ہو، تب بھی تو قدم جما کے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں، ایسی چال اس شخص کی ہوتی ہے جو اول العزم، عالی ہمت اور بہادر ہو، کیونکہ اندر بہادری ہوگی، اندر عزم ہوگا، ارادے ہوں گے، اچھے خیالات ہوں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا، چال بھی عمدہ ہوگی۔ اور اگر اندر پریشانی ہے تو چال میں بھی پریشانی ہوگی، اندر تکبر ہے تو چال میں بھی تکبر ہو جائے گا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی نہ تو وہ سستی سے چلتے ہیں، نہ ہی کوئی ڈھیلا پن ہوتا ہے، نہ وہ چال مریل ہوتی ہے، بلکہ ان کی چال پروقار ہوتی ہے، جو ان کی مجموعی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ انسان کی چال کس سے تعلق رکھتی ہے؟ انسان کی چال اگرچہ اس کی ظاہری شخصیت کو نمایاں کر رہی ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ اس کی اندرونی کیفیت کی عکاس ہوتی ہے۔ چال میں انسان کا اندر جھلک رہا ہوتا ہے، کوئی شخص کتنا سمجھدار ہے، کتنا بہادر ہے، کتنا عقل مند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی چال، ایک بگڑے ہوئے شخص کی چال، ایک جاہل کی چال، ایک عالم کی چال، ایک مہربان انسان کی چال، ایک عاجز انسان کی چال، ان سب چالوں میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سے قیافہ شناس صرف چال دیکھ کر انسان کا مزاج بتا دیتے ہیں کہ کس قسم کا شخص ہے۔ چلیں گے، رک جائیں گے، سوچ رہے ہیں، پھر چلیں گے، کوئی پتہ نہیں آگے کون بیٹھا ہو، کس سے ٹکرا رہے ہیں، بے مقصد انسان اس طرح چلتے ہیں۔ جس کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے وہ تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا، جس کو منزل تک پہنچنا ہے وہ تو بہت سنبھل کر اور بہت تیزی کے ساتھ اپنا فاصلہ طے کرے گا، وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ صرف چلنے میں ہی گھنٹہ لگا دے اور وقت ضائع کر دے۔ لیکن ہونن میں کیا کچھ آتا ہے اس کو ہم ابھی تک نہیں جانتے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان انسان کو ایسے چلتے ہوئے دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چالیں کیسے پسند آئیں گی۔ یعنی کچھ چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ سمجھدار لوگ دیکھتے ہی چلنے والے کو ناسمجھ قرار دیتے ہیں، اس شخص میں کوئی سمجھ نہیں، یہ پڑھا لکھا شخص نہیں لگتا، اس شخص میں کوئی خدا کا خوف نہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنی چال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اگر کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جس سے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکیں تو میرے خیال ہے اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ اس آیت کے دو رخ ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ چال سے مراد چال ہی ہے، واک، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو معنی ہے اس کا، وہ چال میں ہر طرح کی ایکٹیویٹی آپ کی آ جاتی، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ آپ کی موومنٹ مراد ہے، نمبر ایک واک مراد ہے اور نمبر دو موومنٹ. مثلا اگر آپ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں، آپ کو پانی پینا ہے اور کچن تک جانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ چل کے جائیں گے نا کہ نہیں؟ آپ کو کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو وضو کرنے کے لیے جانا ہے تو چلنا پڑے گا. گویا آپ دیکھیں گے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر بڑے بڑے کاموں تک چلنے کے محتاج ہوتے ہیں، تو چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو چال کا پہلا مطلب کیا ہوا؟ چال از چال یعنی واک، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے چلنے کا سٹائل. اور دوسرا چال سے مراد موومنٹ، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، آگے پیچھے ہونا، یہ بھی اس میں آتا ہے، جو اس کا ایک وسیع معنی بنتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، یمشون علی الارض ہونن، جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، تو پھر ہونن سے مراد کیا ہے؟ آہستگی سے مراد کیا ہے؟ کیا آہستگی سے مراد سلو چلنا ہے؟ نہیں. مریل چال چلنا ہے؟ نہیں. اگر جلدی جانے کی کہیں ضرورت ہو تو لٹک لٹک کے چلنا ہے، سستی کے مارے چلنا ہے، اور آہستہ چلنا ہے کیونکہ ہونن کا لفظ آیا. تو یہ ہونن کا لفظ سلو کے معنی میں نہیں آیا. ہونن کا لفظ جو ہے وہ باوقار انداز کے لیے، نرمی کے لیے، شائستگی کے لیے، ایک پلیزنٹ پرسنالٹی کو ڈپکٹ کرتا ہے دراصل. تو چلیے چند ایک چیزیں آپ کو لکھوا دیتی ہوں کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ اپنی چال کو، اپنی موومنٹ کو پرکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو چال ہی کو کیسے چیک کرنا ہے، چال میں کیا نہیں کرنا. پہلی بات، پاؤں نہیں گھسیٹنا. اگر کسی وقت بھی آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ پاؤں گھسیٹ کے چل رہے ہیں تو اپنے پاؤں اٹھا لیجئے. گھسیٹ کے چلنا کیوں برا ہے؟ جو آواز آتی وہ دوسروں کو اذیت دیتی ہے، وہ جو پاؤں کا گھسیٹنا ہے وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے. اچھا، نمبر دو، ٹہل ٹہل کے نہیں چلنا. وہ کیوں؟ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مثلاً باغ میں تو آپ ٹہلیں، لیکن ہر کام کے لیے نہیں ٹہلیں. مثلا سڑک پہ آپ جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، ٹہل ٹہل کے چل رہے ہیں تو یہ ایک غیر مناسب کام ہوگا. اچھا، اسی طرح سامنے دیکھ کر چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. ہم میں سے بعض لوگ چلتے آگے ہیں اور مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں آپ، ویسے بھی دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا. پھر اسی طرح چلتے ہوئے کپڑے سمیٹ کے چلنا ہے، یہ نہیں کہ دوپٹہ زمین پہ ساتھ ساتھ لٹک رہا ہے یا پانچے پاؤں میں آ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ دوپٹے کے اندر سے ہاتھ ہلا رہے ہیں اور پوری چادر ساتھ ساتھ ہل رہی، جھنڈے لہرا رہے ہیں. ایسا نہیں چلنا، بلکہ کپڑے سمیٹ کے چلنا ہے. اسی طرح راستوں میں، بازاروں میں، تعلیمی ادارے میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہیں چلنا. کیوں؟ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ دو لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں، ایک بڑی جگہ آپ نے سمیٹی ہوئی ہے، تو بعض لوگ جب ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ دیکھنے میں بھی بھلا نہیں لگتا، اور دوسرے یہ کہ چلنے میں پھر انسان اپنی پوزیشن پہ نہیں چل سکتا، اس میں پھر دوسرے کی رعایت رکھنی پڑتی. اگر وہ ٹہل رہا ہے تو آپ کو ٹہلنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آپ تیز چل رہے ہیں اور وہ پیچھے آہستہ آہستہ آ رہا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہیں چلنا، اپنا آپ سنبھال کے چلنا ہے. اسی طرح کھاتے ہوئے نہیں چلنا. بعض لوگ چل بھی رہے ہوتے ہیں اور کھا بھی رہے ہوتے ہیں. بہت دفعہ یہ سین دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی کھانا آفر کرتا ہے، مثلا کہیں کوئی ڈنر ہوتا ہے یا بہت سے لوگ اکٹھے کھانے پہ ہوتے ہیں، تو جو ہی ڈھکن اٹھتے ہیں لوگ، مثلا ایک جگہ سے کچھ ڈالا، اگلا ڈالنے سے پہلے چلتے چلتے راستے میں کچھ کھا بھی لیا. یہ بالکل جانوروں والی عادت لگتی ہے نا. انسان اور جانور میں کیا فرق؟ رات میں نیشنل جیوگرافک پر چمپینزیز کو دیکھ رہی تھی، تین تین کیلے منہ میں اکٹھے ڈال رہے تھے، اور پھر ان کے ٹیسٹ ہو رہے تھے مختلف، تو وہ منہ میں ڈالے اور بھاگ رہے تھے. اس وقت مجھے یاد آیا کہ جب ہم بھی کھاتے ہوئے بھاگتے ہیں یا چلتے ہیں تو ایسے ہی لگتے ہیں. اب یہ جانوروں والی عادتیں ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامَ، یہ لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، تو چلتے پھرتے کھانا بھی نہیں. پھر اسی طرح ہاتھ اور بازو بہت نہیں ہلانے. یعنی بازو کا تم چلتے ہیں تو بازو ہل جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اب سڑک پہ تو مارچ پاسٹ اچھا نہیں لگتا نا. سڑک پہ چلتے ہوئے زور زور سے بازو مار رہے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں، اس سے آپ سب کو متوجہ بھی کر رہے ہیں. اور مسلمان عورتوں کی چال کیسی ہوتی ہے؟ سورۃ النور میں کیا فرمایا؟ ولا يدربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، کہ اپنے پاؤں اس طرح مار کے نہ چلیں کہ چھپی زینت ساری کھل جائے. تو اس میں زینت کے کھلنے کا بھی احتمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آس پاس کی ذرا خبر رکھ کے چلیں، یعنی کہ اندھا دھن چلتے جائیں، کوئی چیز رستے میں اس کو ٹھوکر ماری، اس کو گرایا، کیونکہ بعض اوقات جیسے تنگ بازاروں میں بعض اوقات کسی آدمی سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی کسی کے شوکے سے ٹکرایا تو اس میں سے کچھ گرایا، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا. یعنی یہ نہیں کہ آپ حجاب میں ہیں، گاؤن میں ہیں، اور آپ کی چال ایسی ہے کہ جو دوسروں کے لیے ایک تماشا بن جائے، یہ نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی غم ہے، یہ سوچ حاوی ہے، یا کوئی مسائل ہیں آپ کے اور وہ آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں، تو ان کا بوجھ اٹھا کے مت چلیں، یعنی ذرا ان کو رکھ کے چلا کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہوتا کون پاس سے گزرا، کس نے ہمیں سلام کیا، تو پھر اس میں بھی ندامت ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایک یہ ہے کہ خود تو چل رہے ہیں مگر دوسرے چلتے ہوئے ان کو روکا نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات اتنی مشکل ہو جاتی ہے چلنے میں کہ ایک کام اگر آپ ایک جگہ سے لے کے چلے ہیں دوسری جگہ تک جانے لگے ہیں، تو بیچ میں آپ کو 10 لوگ روک لیں گے اور آپ بھول جائیں گے کہ آپ چلے کس کام کو تھے. اگر آپ کو کسی سے کچھ لین دین کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، آپ چاہتے ہیں کسی سے کچھ کام کرنا، تو آپ اس کی جگہ پر پہنچے، آپ اس کو لکھ کر میسج دے دیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کوئی جا رہا ہے اپنے کام سے تو آپ اس کو وہیں روک کے کھڑے ہو جائیں اور رستہ بلاک کر دیں، تو یہ بھی اذیت دینے میں آتا ہے. چلنے والے کو بھی اذیت دینا ہے اور گزرنے والوں کو بھی اذیت دینا ہے. اگر آپ کو کسی سے کچھ کام ہے تو آپ اس کو بتائیے کہ آپ سے مجھے کام ہے، اور یا یہ کہ لکھا ہوا ہاتھ میں پکڑائیے اور اس کو جانے دیجیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی چال میں ایک عزم، ایک مقصد جھلکتا ہوا نظر آئے، کیونکہ بے مقصد لوگوں کی چال بہت سلو ہوتی ہے، اور کبھی ادھر پاؤں اٹھائے، کبھی ادھر مارے، کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی آپ کی چال میں ایک عزم ہونا چاہیے. یہ جو نیشنل جیوگرافک کے پروگرام کی میں ذکر کر رہی ہوں، تو یہ ایک خاتون نے ایک پروگرام بنایا اور اس کے لیے اس کو کئی سال لگے، 1.5 سال تک، 18 مہینے تک مسلسل وہ ایک جنگل میں رہی، اور بعض اوقات وہ ننگے پاؤں چل رہی ہوتی تھی، اور 18 مہینے میں جا کر اس نے چمپینزیز کو اپنے ساتھ مانوس کیا. پہلے تو وہ اس کی شکل دیکھتے ہی بھاگ نکلتے تھے، اور جب وہ بھاگ جاتے تھے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی تھی. پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے مانوس کیا، آہستہ 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 آگے بڑھی، پھر ان پہ بہت سے ٹیسٹ کیے، ان کی عادات کا، ہیبٹس کا جائزہ لیا، پھر ان میں سے بہت سے جو مر رہے تھے ان تک وہ ان کے بیچ میں رہی، اور کئی سال تک پھر اس کی ریسرچ آگے بھی چلتی رہی، اور بہت سے لوگوں کو اس نے دنیا بھر سے بلا کر چمپینزیز کے بارے میں ٹریننگ دی، بتایا، معلومات فراہم کی، اور جب وہ چلتی تھی تو میں اس کی چال دیکھتی تھی. یعنی کسی وقت بھی میں نے اس کو پریشان چلتے نہیں دیکھا، اور کسی وقت میں بھی اس کو لڑکھڑاتے اور بیکار قسم کی چال میں نہیں دیکھا. ہمیشہ اس کے قدم اتنے پختہ ہوتے تھے، اور وہ کسی کام کے لیے ہی نکل رہی ہوتی تھی. اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز مختلف تھی. میں سوچتی، یا اللہ، مسلمانوں کے اندر یہ مقاصد کب آئیں گے؟ تو مجھے بار بار جب میں وہ مختلف چیزیں انٹرسٹنگ دیکھتی تھی، جو میرے لیے خود بہت ایک نئی معلومات تھی، سوچتی تھی کہ ہم قرآن میں سے بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، یہ قرآن کی آیات ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان کے بغیر کائنات کی آیات پڑھتے رہتے ہیں. یعنی بنا انسان سوچے نا، اتنا قریب انسان سے ملتے جلتے، ان کی ہیبٹس اتنی زیادہ ملتی جلتی ہیں، ان کی شکل بہت زیادہ ملتی جلتی انسان سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ان کو؟ میں تو سارا وقت یہ سوچتی تھی کہ ان کو کیوں بنایا اللہ نے، لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم جائیں، کبھی ہم میں سے کوئی سوچے کہ ایسی ایجوکیشن حاصل کرے، پڑھے لکھے، سمجھے، پھر ایسی چیزوں پہ ریسرچ کرے، پھر اس کو قرآن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرے اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے. وہ لوگ یہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں، سکھاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں، لیکن بیچ میں بنانے والے کا نام بھی نہیں ہوتا. اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم ان تمام فرائض سے غافل ہیں، ورنہ مسلمانوں کو جتنا سبق دیا گیا غور و فکر کرنے کا اور کائنات میں سیر و سیاحت کا، وہ شاید ہی کسی اور قوم کو معلوم ہو، لیکن یہ کہ دنیا کی ضرورت کے تحت، دنیا کی قیادت کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کام کیے. تو اس وقت میں تو سچ پوچھے حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ اللہ، کبھی قرآن پڑھے ہو لوگوں میں بھی ایسی باعزم چال ہوگی، کیونکہ بامقصد لوگ لڑکھڑا نہیں سکتے ادھر ادھر. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو چال ہوتی ہے وہ ہماری شخصیت پہ اثر انداز ہوتی. جب ہماری چال میں لڑکھڑاہٹ ہے، جب ہماری چال میں ٹہل ہے اور بے مقصد ہے ہماری چال، تو کیا ہوگا؟ عمل بھی ایسا ہی ہوگا. عملی زندگی میں بھی ہمارے قدم جو ہے وہ لڑکھڑانے لگیں گے اور استقامت نہیں رہے گی. اور دوسرا حصہ اس کا کہ یمشونا میں ساری موومنٹس ہیں، یعنی ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ منظم اور مربوط ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر میں نے یہ چیز یہاں سے اٹھائی ہے तो अगर मुझे रखना था उसको आराम से रखे, ढक से शोर मचाते हुए हर वक्त, कभी दरवाजा खोला तो धड़ से बंद किया, कॉपी उठा के रखी तो धड़ से रखी, वर्का पलटा तो शट 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 करके पलटा, यानी हर वक्त हमारा एक मिजाज बन चुका है खुद नुमाई का। ये सब खुद नुमाई में आता है, यानी हम फेंक रहे हैं चीज, देखो हमको, तवज्जो करो हमारी तरफ, जोर से हम चीज पटक रहे हैं, देखो देखो हमको, हम क्या आलीशान काम कर रहे हैं, यानी इसके सिवा क्या मकसद है। इन हरकतों की मुझे कभी समझ नहीं आई कि हम हर वक्त क्यों एक ऐसी कैफियत का शिकार होते हैं। तो यमशूना अलल अर्दि हौनन, कि उनके सारे मामलात में एक अखलाक, एक मलाहत, एक शाइस्तगी और एक महजब तरीका होता है। दुनिया की जितनी भी सिविलाइज कौमें हैं उनके अंदर ये खसूसियात तो पाई जाती हैं, लेकिन रहमान के मानने वाले इन्हीं सिफात से आरी हो गए हैं। वइबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौनन وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جاہل جب ان سے بات کرتے ہیں, جاہل جب ان کے منہ آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو, یعنی اہل ایمان عباد الرحمن جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں, دوسرے لفظوں میں بے فائدہ بحثیں نہیں کرتے, اور جاہلوں سے مراد یہاں بے علم یا کم علم لوگ نہیں, کیونکہ ہم جاہل کس کو سمجھتے ہیں, جس بیچارے کے پاس علم نہ ہو, یہاں بے علم, کم علم یا نادان نہیں, بلکہ کج بحث قسم کے لوگ مراد ہیں, جن کا مقصد صرف دوسرے کو الجھانا ہوتا ہے, بحثیں کرنا, اپنے مخاطب کو نیچا دکھانا یا اس کا مذاق اڑانا یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا یا ذلیل کرنا۔ تو رحمان کے بندے ایسے لوگوں کے ساتھ الجھ کر فضول اور بےہودہ باتوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے, وہ دوسروں کی بےہودگی کو برداشت تو کر لیتے ہیں, سلام کر کے کنی کترا جاتے ہیں, لیکن گالی کا جواب گالی سے یا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے, وہ ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے, ان سے جھگڑنا تو دور کی بات, ان کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اور سلام کا جو لفظ ہے یہ دو موقعوں پر بولا جاتا ہے, آنے کے موقع پر اور جانے کے موقع پر, یعنی کسی سے ملاقات کے لیے جب آپ جاتے ہیں اس وقت بھی سلام بولتے ہیں, اور جب کسی کو خدا حافظ کہتے ہیں یعنی الوداع کرتے ہیں تو اس وقت بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آزر کو الوداع کہا تھا تو کیا کہا تھا, سلام اللک, وہ بھی اسی طرح کا سلام تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جاہلون استعمال ہوا ہے, جن جہالت والے, جہالت والے سے کیا مراد ہے, یعنی جاہلانہ باتیں کرنے والے, جو علم رکھتے ہوں لیکن اس کے باوجود جھگڑے اور بحث کی روش پر ہوں۔ اور سلام سے مراد یہاں وہ مسنون سلام نہیں جو ہم خاص طور پر کسی کو گریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں, یعنی یہاں گریٹنگ مراد نہیں, یہ گریٹ کرنا مراد نہیں, بلکہ احسن طریقے سے اپنے آپ کو بچانا مراد ہے۔ اور عباد الرحمن ایسا رویہ کسی کمزوری کی بنا پر یا کسی تکبر کی بنا پر نہیں اختیار کرتے, بلکہ اصل مقصود کیا ہے کہ زندگی جیسی ایک ہی دفعہ ملنے والی قیمتی چیز کو اچھے کاموں میں لگایا جا سکے, بیکار چیزوں سے بچایا جا سکے۔ عام زندگی میں اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص مثلا آپ سے حسد کرتا یا آپ سے کسی قسم کی ضد رکھتا یا آپ کو پسند نہیں کرتا, ایسے میں اس کی کوشش کیا ہے کہ وہ آپ کو ذلیل کرے, کمتر ثابت کرے, تو اس کی کوشش یہ ہوگی یا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو اکسائے, آپ کو غصہ دلائے۔ لہذا بعض اوقات وہ ایسے سوال آپ سے کرے گا کہ جس کا کوئی جواب نہ ہو یا جس کے جواب کی کوئی ضرورت نہ ہو, بعض اوقات وہ اعتراض کرے گا, نکتہ چینی کرے گا, بعض اوقات وہ آپ کو بے مقصد اور فضول قسم کی بحث میں گھسیٹے گا جس کا حاصل کچھ بھی نہ ہو, جس سے کوئی علمی عملی فائدہ نہ ہو۔ تو عباد الرحمن ایسے موقع پر بہت کانشس ہوتے ہیں, وہ اعتراض کے جواب میں, تنقید کے جواب میں, بحث مباحثے کے جواب میں اس لیول پر نہیں اترتے, وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ لمن اراد ان یذکر عقل استعمال کرتے ہیں, او اراد شکورا, شکر کے طریقے پر ہوتے ہیں وہ۔ اگر زندگی میں کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے تو وہ اپنی نعمتوں کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ عموماً انسانوں کے درمیان جھگڑے, فساد, بحث مباحثے کب جنم لیتے ہیں, جب ایک شخص چھیڑتا ہے تو دوسرا چھڑ جاتا ہے, گویا اپنا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ جس طرح چاہو مجھ سے پلے کرو, میں تمہارے ڈسپوزل پہ ہوں, تم لڑنا چاہو تو میں لڑنے کو تیار ہوں, تم مجھے جھگڑے میں الجھاؤ تو میں اس سے زیادہ جھگڑنے کا عادی ہوں۔ لیکن عباد الرحمن ایسے طریقے اختیار نہیں کرتے, وہ ایسے موقعوں پر سمجھ جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، چکنے ہو جاتے ہیں، اور سلام کے ذریعے، یعنی سلامتی کا پیغام یا پیس بی اپان یو کہہ کے، ضروری نہیں زبان سے کہیں، اس میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، جھگڑے کے جواب میں خاموشی یا اگنور کرنا یا سنی انسنی کر دینا، کسی بھی ایسے طریقے سے کہ جس سے فساد نہ پھیلے اور ایک پیس اور امن کی فضا باقی رہے، وہ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں. سورۃ القصص میں آتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض برتتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، یعنی جو تم کر رہے ہو تم کرتے رہو، جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کرتے ہیں، ہم الجھنا نہیں چاہتے، ہم بحث میں نہیں پڑنا چاہتے، اس لیے کہ اس قسم کی بیکار بحثوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اس سے کسی کے علم میں نفع مند اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ بحث سے کبھی بھی کوئی فائدہ مند چیز برآمد نہیں ہوتی. ضد میں آ کر جب انسان ایک دوسرے پہ وار کرتا ہے تو کبھی بھی ایک دوسرے کی پھر خیر خواہی نہیں ہوتی، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. بحث میں جیتنے کی بجائے ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. کون؟ عباد الرحمن. یہاں رحمان کے بندوں کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ راتوں کو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے، انہیں رات کی عبادت میں لطف آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اور یہ تنہائی دن میں نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ دن میں آپ کہیں بھی روئیں کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا آپ کو. تو وہ شخص تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اور خالصتاً اللہ کو یاد کر کے، یہ نہیں کہ آپ یاد کسی اور کو کر کے رو رہے ہو یا دنیا کے کسی نقصان پہ آپ رو رہے ہو اور کوئی دیکھے تو آپ اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ میں تو اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں. تو یہ لمحات صرف رات کو جبکہ سب سو رہے ہوں اسی وقت نصیب ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، کیونکہ ان کا رونا بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا، کسی دکھاوے کے لیے نہیں. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیام اللیل تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی اور سیئات کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے. تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میں عشاء اور فجر کی نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی آتی ہے، کہ جن لوگوں کو اپنی میٹھی نیند پر اللہ کی یاد غالب آ جاتی ہے، جو اللہ کی محبت میں اپنی محبت قربان کر سکتے ہیں، یعنی نیند کی محبت. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ رات کو وقت پہ سوئیں. اور اگر ہماری راتیں لہو و لعب میں گزرتی ہوں، گپ شپ میں گزرتی ہوں، تو پھر دوبارہ سحری کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ان کو کہا ہے، عباد الرحمن ان کو کہا ہے، کہ جو صرف 5 وقت کی نمازیں ہی نہیں پڑھتے بلکہ رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ راتوں کو سجدے اور قیام میں جاگتے ہیں. کیونکہ جاگنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ جاگنے والے دنیا کے کاموں کے لیے جاگتے ہیں، اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے جاگتے ہیں، اپنے دل کی خوشی کے لیے جاگتے ہیں. کم ایسے ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے جاگتے ہوں.